السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. الجزائر میں ایک فوجی طیارہ گرنے سے کم از کم 257 افراد ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. امریکہ اور روس کے درمیان شام میں مبینہ کیمیائی حملے سے متعلق تنازع شدت اختیار کر گیا ہے, اور اس مسئلے پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی 3 قراردادیں مسترد ہو گئی ہیں. اور روس کے لبنان میں سفیر کے اس بیان کے بعد کہ روسی فورسز شام پر فائر کیے جانے والے کسی بھی میزائل کو گرا دے گی, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ روس کو تیار رہنا چاہیے. وائٹ ہاؤس نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی وکیل رابرٹ ملر کو برطرفی کا اختیار حاصل ہے. براعظم امریکہ کے ملکوں کے 8ویں سربراہ کانفرنس جمعے کے روز پیرو کے دارالحکومت لیما میں ہو رہی ہے, لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس میں شرکت نہیں کر رہے. وہ اپنی توجہ شام میں مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملے پر امریکی رد عمل پر مرکوز کریں گے. اور 4 دن کے تعطل کے بعد بھارتی کشمیر میں تشدد پھر شروع ہو گیا ہے, اور مشتبہ جنگجوؤں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان شدید لڑائی میں 2 شہری اور بھارتی فوج کا 1 سپاہی مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان سے یہ خبریں ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کے سفر پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے. اور پاکستان کی ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کے چیئرمین نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری تو آئی ہے, لیکن ان کے بقول روس سے ہتھیاروں کی ممکنہ خریداری فوری طور پر ممکن نہیں ہے. اور نکاسی آپ کے عالمی اہداف کے حصول کی جانب پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اور اس بارے میں کوششوں کو مؤثر بنانے کے غور کے لیے جنوبی ایشیا کے ممالک کی ایک اہم کانفرنس بدھ کو اسلام آباد میں شروع ہوئی ہے. یہ تھیں کچھ شہ سرخیاں, ان کی تفصیل بعد میں. اور اب خبروں کی تفصیل. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو شہ سرخی میں بتایا کہ سینٹ کی دفاعی پیداوار کمیٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ جنرل عبد القیوم نے کہا ہے کہ روس سے فوجی ساز و سامان خریدنے کے لیے ایک طویل عمل کی ضرورت ہے, جس میں مالی انتظامات بھی شامل ہیں. تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق صاحب.
جی, پاکستان اور روس کے جو تعلقات ہیں ان میں برسوں میں بہتری آئی ہے, خاص طور پر 2014 کے بعد سے جب پاکستان پر ہتھیاروں کی فروخت کے حوالے سے پابندی ختم کر دی تھی. لیکن رواں ہفتے ایک خبر سامنے آئی تھی بھارتی ذرائع ابلاغ میں کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے اپنے ماسکو کے دورے کے دوران کہا کہ پاکستان روس سے جدید ہتھیار خریدنے کے لیے ان سے براہ راست بات چیت کر رہا ہے, جس پر روس کے ایک عہدیدار نے بھارتی اخبار اکنامک ٹائمز کو بتایا کہ روس کا اس وقت ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پاکستان کی جو سینٹ کی قائم کمیٹی برائے دفاعی پیداوار ہے, اس کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے وائس آف امریکہ کو یہ بتایا کہ ایک مدتی منصوبہ ہوتا ہے, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو کون سے ہتھیار چاہیے اور ان پر کل کتنا اپنے وسائل کو بھی اکٹھا کرنا ہوگا, اور وسائل بھی اگر میسر آ جائیں ہتھیاروں کے بارے میں کیا روس آمادہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور معاہدہ طے پا جاتا ہے تو ان ہتھیاروں کی تیاری میں بھی 5 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے. تو یہ ایک طویل المدتی کام ہے جو فوری طور پر شاید ممکن نہیں ہے. پاکستان کا اب تک انحصار جو ہے زیادہ تر وہ امریکہ سے حاصل کردہ خریدے گئے جو ہتھیار ہیں ان پر تھا, لیکن حالیہ برسوں میں چین کے ساتھ بھی دفاعی روابط میں بہتری آئی ہے, اور پاکستان میں ایک چین کے اشتراک سے लड़ाका तैयार, JF-17 थंडर भी तैयार हो रहा है। तो ये एक, अगरचे पाकिस्तान ये जरूर कोशिश कर रहा है कि वो दीगर हथियारों से भी, दीगर ममालिक से भी हथियारों का हसूल जो है वो मुमकिन बना सके, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई बहुत बड़ी जो मुआहदा या डील नहीं हुई है।
तो आप समझते हैं कि रूस से मजीद ताल्लुकात आगे बढ़ते रहेंगे और इस पर बात होती रहेगी हथियारों की खरीदारी पर?
जी, पाकिस्तान के हुकाम ये जरूर कहते रहे हैं कि रूस के साथ बातचीत हो रही है। 8 जो जंगी हेलीकॉप्टर हैं उसके हवाले से कुछ साल पहले एक मुआहदा भी तय पाया था, अगरचे वो तमाम अभी तक नहीं मिले, लेकिन ये पाकिस्तान का ये जरूर कहना है कि वो दिफाई शोबे में तआवुन को बेहतर बनाना चाहता है, और इसमें इसकी शायद एक जो नज़ीर नजर आती है वो ये भी कि हालिया जो महीने हैं, हफ्ते हैं, इस दौरान दोनों ममालिक के जो अहदेदार हैं उनके दरमियान राब्तों में भी इजाफा हुआ है, जबकि रूस के जो फौजी हैं वो भी पाकिस्तान 2 साल कबल आए थे मुश्तरका जंगी मशकों के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी जिसे पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। लेकिन बाज नाकदीन का ये कहना है, क्योंकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की एक तारीख रही है जिसमें तलखी थी और उसकी वो तो दूर तो हो रही है, लेकिन उसके मुकम्मल खात्मे में अभी वक्त लग सकता है।
अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इश्तियाक आपका। तो ये थे हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक। और अब कुछ मजीद खबरें। निकासी आपके आलमी अहदाफ के हसूल की जानब पेशरफ का जायजा लेने और इस बारे में कोशिशों को मौसर बनाने पर गौर के लिए जनूबी एशिया के ममालिक की एक अहम कॉन्फ्रेंस बुध को इस्लामाबाद में शुरू हुई है। साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस बराए सैनिटेशन के 7वें इजलास में 8 ममालिक के 500 से जायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीप, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के मंदूबीन इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ निकासी आब के बारे में खित्ते को दरपेश चैलेंजों से निपटने पर गौर करेंगे बल्कि एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने की भी कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से कौमी असम्बली में कायदे हिजब इख्तलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुलाकात की है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने निगरान हुकूमत के क्याम पर मुशावरत की है। इत्तलात के मुताबिक बुध को वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने निगरान वजीर आजम के लिए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी समेत मुख्तलिफ नामों पर गौर किया। और पाकिस्तान के वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने बुध के रोज कौमी असम्बली को बताया है कि अमरीका के दिफाई अताशी जो हाल ही में एक ऐसे ट्रैफिक हादसे में मुलव्वस थे जिसके नतीजे में इस्लामाबाद में एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया, वो मुल्क में मौजूद हैं और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट भी है जो कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। अलजजायर में एक फौजी तैयारा गिरने से कम अज कम 257 अफराद के हलाक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अलजजायर की वजारत दिफा के मुताबिक तैयारे ने मुल्क के शिमाली हिस्से में बाकी अबू फारूक नामी फौजी अड्डे से परवाज भरी थी, जिसके फौरन बाद ही वो गिर कर तबाह हो गया। वजारत के बयान में कहा गया है कि हादसे की वजूहात ताहाल वाज़े नहीं है और इस बारे में तहकीकात की जा रही है। अमरीका और रूस के दरमियान शाम में मुबैना कीमियाई हमले से मुतालिक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है और इस मसले पर अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की जाने वाली 3 करारदादें मुस्तरद हो गई हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मंगल को होने वाले 15 रुकनी सलामती कौंसिल के इजलास में रूस ने कीमियाई हमले से मुतालिक अमरीका की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद वीटो कर दी। इसी बारे में रूस की जानिब से पेश की जाने वाली 2 करारदादें मंजूरी के लिए दरकार कम अज कम 9 वोट हासिल करने में नाकामी के बाद मुस्तरद हो गईं। और रूस के लबनान में सफीर के इस बयान के बाद कि रूसी फोर्सेस शाम पर फायर किए जाने वाले किसी भी मिसाइल को गिरा देंगी, अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज कहा है कि रूस को तैयार रहना चाहिए क्योंकि हम आ रहे हैं। ट्रंप ने एक ट्विटर में कहा कि आपको उस गैस से हलाकतें करने वाले जानवर का साथी नहीं बनना चाहिए जो अपने ही लोगों को मारकर मजा लेता है। रूस ने जवाब में कहा कि अमरीकी मिसाइलों का निशाना दहशतगर्द होने चाहिए, शाम की जायज हुकूमत नहीं। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पिस्कोफ ने भी बुध के रोज कहा कि शाम में मुलव्वस तमाम फरीकों को ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए जो खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दें। शाम के सरकारी खबरसा इदारे का कहना है कि शाम ने अमरीका की इस धमकी को गैर मुहतात शिद्दत करार दिया है। شام میں اس کے بعد سے صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی ہے، جب ہفتے کے روز غوطہ میں مشتبہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکہ اور اس کے متعدد اتحادیوں نے شامی فوجوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے، جبکہ شام اور روس نے تردید کی ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت نے یہ کیمیائی حملے کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی وکیل رابرٹ ملر کی برطرفی کا حق حاصل ہے۔ منگل کو پریس بریفنگ کے دوران ایک صحافی کے سوال پر وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہگبی سینڈرز نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کو اس کے وکلا نے بتایا ہے کہ صدر کے پاس یقیناً یہ اختیار ہے کہ وہ خصوصی وکیل کو برطرف کر سکیں۔ صدر ٹرمپ اپنے ذاتی وکیل مائیکل کوہن کے دفتر اور ان کے ہوٹل کے کمرے پر ایف بی آئی کے پیر کو مارے جانے والے چھاپے کے بعد سے خاصے برہم ہیں، اور انہوں نے اس چھاپے کے بعد رابرٹ ملر کی تحقیقات کو ملک پر حملہ قرار دیا تھا۔ یہ چھاپا اسے $130,000 کی رقم کی ادائیگی کے ثبوت حاصل کرنے کے لیے مارا گیا تھا، جو فحش اداکارہ کو مبینہ طور پر دیے گئے جو ٹرمپ سے تعلقات کا دعویٰ کرتی ہیں۔ امریکی میڈیا کی خبروں کے مطابق ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن آئندہ نومبر کے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ ریاست وسکانسن سے ریپبلکن نمائندے رائن سن 2015 سے ایوان کے اسپیکر ہیں اور 1999 سے ایوان کے رکن ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اس بلٹن کے شروع میں ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جریدے اکنامک ٹائمز نے ایک مضمون میں کہا ہے کہ روس پاکستان کو ہتھیار فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک اور ڈیفنس یونیورسٹی کی ڈاکٹر عرشی سلیم سے گفتگو کی۔ بریگیڈیئر عمران ملک کا اس بارے میں کہنا تھا،
جب پاکستان اور رشیا ایک دوسرے کو دوبارہ انگیج کر رہے ہیں تو جتنی اس کے اندر کامیابی ہو یا جتنی بھی اس کے اندر پروگرس ہو وہ ایک بہت بڑی بات سمجھی جانی چاہیے۔ اب پاکستان اور روس کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ملک کو وزٹ کر چکے ہیں۔ پاکستان اور روس کی افواج جو ہیں وہ ایکسرسائز دروزبا کا نام دیا اس ایکسرسائز کو، وہ پاکستان میں بھی رشین ٹروپس آ کر کر چکے ہیں وہ ایکسرسائز، اور پاکستانی ٹروپس رشیا میں جا کے وہ ایکسرسائز کر چکے ہیں۔ رشیا نے پاکستان کو MI-35 ہیلی کاپٹرز بیچے ہیں، 4 تو پاکستان میں شاید آ گئے ہیں، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 20 تک یہ ہیلی کاپٹرز پاکستان کو ملیں گے جن کو وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے لیے استعمال کریں گے۔ اب رہی بات کہ پاکستان کو وہ SU-35 ایئر کرافٹ یا T-90 ٹینکس یا S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم جو دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ رشیا کا ہندوستان کے ساتھ بہت پرانا ایک تعلق ہے، اور یہ تمام جو ہیں ویپن سسٹم یہ روس ہندوستان کو سپلائی کر رہا ہے۔ T-90 ٹینکس ہندوستان کے پاس موجود ہیں، S-400 جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اس کے 5 بٹالینز آپ کہہ لیں وہ یا 5 سیٹس ان کے جو ہیں وہ ہندوستان کو خرید رہا ہے سوویت یونین سے، اور ہندوستان مل کر رشیا کے ساتھ SU-35 یا 5th جنریشن کا جو ان کا فائٹر ایئر کرافٹ ہے اس کی پلاننگ میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں وہ حصہ دار ہے اس کا۔
اچھا،
تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ سب کام اس کے ساتھ مل کر ہو رہے ہیں تو وہ یہ تمام چیزیں پاکستان کو نہیں دے سکتا، مگر روس اب اس کو بیلنس آؤٹ کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ پہلے 75% انڈین ویپن سسٹم جو تھے وہ سوویت یا رشین اوریجن تھے, اب وہ کم ہو کر 62% رہ گئے ہیں. تو رشیا شاید ہندوستان کو یہ باور کرانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ امریکہ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک آپشن ہے پاکستان کو کہ اس کی مارکیٹ کو ہم ایکسپلوئٹ کریں. تو میرے خیال میں یہ بہت ڈیلیکیٹ بیلنسنگ گیم چل رہی ہے جو اس ریجن کے اندر چائنا اور انڈیا, کریکشن, چائنا انڈیا اور یوناٹیڈ اسٹیٹس کا ایک پول بن رہا ہے, پاکستان اور چائنا کا دوسرا ایک پول بن رہا ہے, اور رشیا اور ایران جو باقی دو میجر پاورز ہیں وہ دونوں پاکستان اور انڈیا کو انگیج کر رہی ہیں, اور بہت ایک انٹرسٹنگ جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل سچویشن بنتی جا رہی ہے.
اچھا ڈاکٹر ارشد سلیم صاحب, یہ بتائیے کہ جب پاکستان چین کے قریب ہوتا ہے یا روس کے قریب ہوتا ہے اس ریجن میں جو وہاں کے ریجنل پلیئرز ہیں خاص طور پر, تو یہ امریکہ کے ساتھ کس طرح پلے آؤٹ کرتا ہے؟ اور یہ جو خبر ہے کہ رشینز ڈو ناٹ پلان ٹو گیو اینی ویپن سسٹم ٹو پاکستان اکارڈنگ ٹو اکنامک ٹائمز, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں, پہلے تو جو خبر کی بات ہے وہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت سارے اوپینینز آتے ہیں, اور جو اس پرٹیکولر انالیسس کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ انڈین جو بھی سیکیورٹی انالسٹ ہوں گے یا وہاں کے لکھنے والے ہیں وہ بہت کلیئر ایک ہمیں میسج مل رہا ہوتا ہے کہ جس طرح جو انہوں نے اس کے اندر خاص طور پر چیزیں مینشن کی ہیں کہ رشیا نے تو پاکستان کا ساتھ دینے کا پہلے بھی کہا تھا, خاص طور پہ وہ جو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے, اور پھر وہاں نہیں ہوا. یہ اس قسم کی انٹرنیشنل یا گلوبل پالیٹکس کے اندر کچھ بچکانا سی باتیں لگتی ہیں, تو مجھے وہ تو وہ مضمون جو ہے بیسیکلی اٹ اپیئرز ٹو بی ٹو امیچیور. اس کی وجہ یہ لگی ہے کیونکہ اگر آپ سارے ہی ملکوں کو دیکھ لیں اور اگر ہم ان کے ایکشن اینڈ ان ایکشن کو دیکھتے رہیں تو پھر تو ہمیں کوئی بھی ملک ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی ایک کسی کے ساتھ ہے یا اس نے دوسرے کے ساتھ آگے جو اپنے اگریمنٹس کیے ہیں وہ آگے ان کو فالو کرے گئے نہیں. نیشنز جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے آگے اپنی چیزیں بدلتی ہیں اور ایکشنز لیتی ہیں. اس پرٹیکولر کیس کے اندر بھی اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رشیا کا ایک طرف سے پاکستان کی طرف کچھ جھکاؤ ہمیں نظر آیا, اس کا ہرگز کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری جو دوستی کا جو لیول ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ اعتماد کی فضا جو ہے وہ بہت زیادہ بن چکی ہے اور آلریڈی ہم بہت اس کو آگے دیکھتے چلتا ہوا دیکھتے ہیں. تو پاکستان بھی اسی پالیسی پہ عمل پیرا ہے کہ جو ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں جن جن چیزوں کے اندر وہ اسٹرینتھ رکھتے ہیں ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھنا ہے.
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بدھ کے روز قومی اسمبلی کو بتایا کہ امریکہ کے دفاعی اتاشی جو حال ہی میں ایک ایسے ٹریفک حادثے میں ملوث تھے جس کے نتیجے میں اسلام آباد میں ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا, ملک میں موجود ہیں اور قانون کے مطابق ان کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار کو گاڑی کی ٹکر سے ہلاک کرنے کے حادثے میں ملوث امریکی سفارتکار پاکستان میں ہی موجود ہیں اور ان کے خلاف قانون کے مطابق مناسب کارروائی کی جائے گی. گزشتہ ہفتے مارگلا روڈ پر امریکی سفارت خانے کی ایک گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار عتیق بیگ ہلاک اور راحیل زخمی ہو گئے تھے. یہ گاڑی سفارت خانے میں تعینات امریکی دفاعی اتاشی کرنل جوزف ایمانوئل چلا رہے تھے. سفارتی استثناء کے باعث پولیس نے ابتدائی طور پر سفارتکار کو گرفتار نہیں کیا تھا, لیکن بعد ازاں وزارت داخلہ کو ایک خط لکھ کر ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سفارش کی تھی. بدھ کو قومی اسمبلی میں اس معاملے پر پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے خواجہ آصف نے بتایا کہ مذکورہ سفارتکار تاحال پاکستان میں ہی موجود ہیں اور ان کے بقول امریکی سفارت خانے نے اس معاملے میں حکام کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. حادثے میں ملوث سفارتکار کو گرفتار نہ کرنے پر جہاں سماجی حلقوں کی طرف سے پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, وہیں عتیق بیگ کے لواحقین بھی اس بارے میں شاکی دکھائی دیتے ہیں. عتیق کے والد محمد ادریس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی ہے جس میں استدعا کی گئی ہے کہ امریکی سفارتکار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے اور اس معاملے کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنانے کا حکم دیا جائے. عتیق کا تعلق مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں آباد ایک گاؤں تلہاڑ سے تھا, جہاں ان کے گھر تعزیت کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ بدھ کو بھی جاری رہا. محمد ادریس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ اس معاملے پر مقامی و بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں بات ہو رہی ہے, لیکن تاحال ان سے نہ تو حکومت اور نہ ہی امریکی سفارت خانے کے کسی عہدیدار نے رابطہ کیا ہے, اور ان کے بقول وہ انصاف کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے اسی ہفتے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں احتجاج بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسی خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ ادریس خون بہا لے کر امریکی سفارتکار کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس بابت پوچھے جانے پر انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس بارے میں کوئی بات تب ہوگی جب کوئی ان سے رابطہ کرے گا۔
خون بہا تو ہے، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کے پاس آتا ہے نا، وہ کرتا ہے جناب کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا ہم ایسا کرتے ہیں، پھر دس بندے بیٹھتے ہیں، پریا بیٹھتی ہے، اس کے بعد جو کام ہوتا ہے پھر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی بندہ بھی تک نہیں آیا ان کا، نہ ہی ہم نے اس بارے میں کچھ سوچے۔ آتے ہیں تو پھر تو وہ ہم بیٹھیں گے نا، جو فیصلہ برادری والے کریں گے اس کے اوپر کریں گے ہم کام۔
قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں کو سفارتی استثناء تو حاصل ہوتا ہے، لیکن کسی بھی جرم کی صورت میں قانونی کارروائی ضروری ہوتی ہے، اور جب یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو وہاں سفارتکار اس استثناء کا دعویٰ کرتا ہے، جس پر بہرحال عدالت کو ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سامعین، جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ چار دن کے تعطل کے بعد بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں تشدد پھر شروع ہو گیا ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں سری نگر، جہاں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ہیں یوسف جمیل۔ جی یوسف جمیل، آپ کیا کہیے گا اس خبر کے بارے میں؟
جی آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جھڑپ صبح سے چل رہی ہے، جو گرمائے صدر مقام سری نگر سے 72 کلومیٹر جروم میں واقع کلگام کا کھڑونی علاقہ ہے۔ تو ایک اطلاع میں کہا گیا کہ جھڑپ ہنوز جاری ہے، لیکن ایک اور اطلاع میں، جس کی ابھی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے، کہ جھڑپ ختم ہو گئی ہے، اور جو جھڑپ کے دوران جو مکان نجی گھر تباہ ہوئے ہیں ان کے ملبے کی تلاشی لی گئی، لیکن وہاں انہیں کوئی عسکریت پسند نہیں ملا، کسی عسکریت پسند کی لاش نہیں ملی۔ اور جیسا کہ غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ طرفین کے درمیان جو جھڑپ ہوئی تھی اس میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہوا تھا، اس کے 3 ساتھی زخمی ہوئے تھے، اور فوج نے آپریشن کے دوران گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کیے، اور پھر عسکریت پسندوں کی کمین گاہ کو اڑانے کے لیے بارود اور موٹر بم استعمال کیے، اور اس کے ساتھ ہی خود کار ہتھیار بھی چلائے تھے۔ علاقے سے موصول تازہ اطلاع میں کہا گیا تھا کہ وہ مکان جہاں مبینہ عسکریت پسند موجود تھے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، جبکہ 2 ملحقہ مکانوں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اور اسی جھڑپ کے دوران ہی وہاں پہ مظاہرے ہوئے، لوگوں نے مظاہرے کیے، جس کے دوران جیسے کہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حفاظت دستوں پر سنگباری بھی کی گئی، اور انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک ہوئے اور 35 کے قریب افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اور ان واقعات کے بعد وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں مظاہروں اور جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کئی مقامات پہ طلبہ اور طالبات نے سڑکوں پر آ کر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ دو ہاتھ کیے، سیکیورٹی فورسز نے ان کے خلاف طاقت استعمال کی، اور یہ سارے واقعات ایک ایسے دن پیش آئے ہیں جب وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نئی دہلی میں بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کر کے ریاست کی تیزی کے ساتھ بگڑتی ہوئی حفاظتی صورتحال پر غور و خوض کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع نرملا سیتارمن سے بھی ملاقات کی تھی، اور ان پر زور دیا تھا کہ وہ شور زدہ ریاست میں خون خرابے کو بند کرنے اور اس کے نوجوانوں میں پائی جانے والی اجنبیت کو دور کرنے کے لیے راستے تلاش کریں۔
اچھا یہ بتائیے، خطے میں ویسے صورتحال کیا ہے؟ اسکول کالج بند ہیں یا کھلے ہوئے ہیں؟
نہیں، اسکول کالج، چند کالجوں کو چھوڑ کے پیر کو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں دوبارہ کھول دی گئی تھیں، لیکن آج جب یہ واقعات پیش آئے تو کئی اسکولوں میں کلاسز چل رہے تھے لیکن ان کو بند کر دیا گیا، اور طلبہ اور طالبات سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ بعض مقامات پر طلبہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کہ سڑکوں پر آ کر سیکیورٹی فورسز کے خلاف مظاہرے کیے، اور پھر پتھراؤ کے واقعات بھی پیش آئے، اور اب سرکاری طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کل تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے، اور یونیورسٹی اور بورڈ سطح کے امتحانات ایک بار پھر ملتوی کر دیے گئے ہیں۔
بہت شکریہ یوسف جمیل،
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔
تو یہ تھے ہمارے نمائندے سری نگر سے یوسف جمیل۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منگل کے روز پیش کی جانے والی اس قرارداد کو روس نے ویٹو کر دیا ہے جس میں امریکہ نے شام میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کی تحقیقات کے لیے طریقہ کار وضع کرنے اور ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے کہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سنڈی سین کی ایک رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
منگل کے روز اقوام متحدہ میں امریکہ اور روس میں گرم جوش انداز میں خیر مقدمی کلمات کے باوجود قراردادوں پر اختلافات ہوتے رہے، جس میں روس اور شام دو ایسے ملک تھے جنہوں نے امریکہ کی اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا جس کے ذریعے ڈوما میں مبینہ کیمیکل حملے کے مقام تک رسائی کا مطالبہ کیا جا سکتا تھا اور اس کے ذمہ داروں کی شناخت کے لیے تحقیقات کا ایک نیا طریقہ کار تشکیل دیا جا سکتا تھا۔ روس کے پاس چونکہ ویٹو کرنے کا اختیار موجود ہے، لہٰذا عالمی ادارہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے، اور اس پر اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر کی جانب سے ایک سخت رد عمل سامنے آیا۔
ہسٹری ول ریکارڈ دیٹ آن دس ڈے رشیا چوز پروٹیکٹنگ اے مانسٹر۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بات تاریخ میں ریکارڈ پر رہے گی کہ اس دن روس نے شام کی عوام کے مقابلے میں ایک افریت کو تحفظ دینے کا انتخاب کیا تھا۔ دوسری جانب روس کی پیش کردہ قرارداد کو بھی منظوری کے لیے خاطر خواہ ووٹ نہیں ملے۔ کیمیائی ہتھیاروں کی نگرانی کرنے والے بین الاقوامی ادارے کے انسپیکٹر اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ڈوما جا رہے ہیں کہ آیا وہاں ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان نے اس کا خیر مقدم کیا، تاہم کہا کہ دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون تھا۔
Because not only do you need that body to investigate what exactly was used, but you need a body to be
کیونکہ آپ کو نہ صرف اس کی ضرورت ہے کہ یہ ادارہ اس بات کی تحقیقات کرے کہ کیا چیز استعمال کی گئی تھی، بلکہ یہ بھی کہ ادارہ اس کا تعین کرنے کا اہل ہو سکے کہ اس کا ذمہ دار کون تھا، اور کوئی مشترکہ تفتیشی طریقہ کار بالکل ایسا ہی کرتا۔ اس وقت ہمیں یہ معلوم ہے کہ کسی قسم کا مادہ، کوئی کیمیکل استعمال کیا گیا تھا، مگر اس وقت ہم اس بارے میں یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا چیز استعمال کی گئی تھی۔ اس سے قبل منگل ہی کو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے تصدیق کی تھی کہ صدر ٹرمپ برطانیہ، فرانس اور دیگر امریکی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کسی پرزور رد عمل کی تشکیل پر کام کر رہے ہیں۔
Also, as you may have seen, the president spoke this morning with British Prime Minister Theresa May.
وہ کہہ رہی ہیں کہ آج صبح صدر نے برطانیہ کی وزیراعظم سے بات کی تھی۔ دونوں رہنماؤں نے شام کے صدر اسد کی انسانی زندگیوں کے لیے غفلت کی مذمت کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ یہ تھے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کے الفاظ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے امیر سے بھی ملاقات کی، جن کا کہنا تھا کہ دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ شام میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ جنگ سے متاثرہ شام میں انسانی بحران خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ لیزا شلائن کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
جنگ سے بری طرح متاثر شام کی تمام آبادی کو امداد اور تحفظ کی ضرورت ہے، لیکن اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ وہ دوما میں پھنسے لاکھوں افراد کے لیے خاص طور پر فکر مند ہیں۔ یہ شہر دمشق کے قریب مشرقی غوطہ میں واقع ہے۔ ہفتے کو دوما میں مبینہ کیمیاوی حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ہیومن افیئرز کے رابطہ دفتر کے ترجمان جیمز لائرکے نے کہا ہے کہ ان کے رضاکاروں کی مشرقی غوطہ تک رسائی نہیں ہے جو ابھی تک محاصرے میں ہے۔ اقوام متحدہ کیمیاوی حملے کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا،
We are in place outside of Eastern Ghouta in those eight centers where we can provide some aid. We are not in Eastern
ہم مشرقی غوطہ کے باہر ان آٹھ مراکز میں ہیں جہاں سے کچھ امداد فراہم کر سکتے ہیں۔ ہم مشرقی غوطہ کے اندر نہیں ہیں۔ ہمیں ایسے سنگین الزامات جن کے انتہائی خطرناک سیاسی، فوجی اور دوسرے نتائج نکل سکتے ہیں لگانے سے پہلے مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ یہ تھے جینز لائرکے کے الفاظ۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق گزشتہ چار ہفتوں میں مشرقی غوطہ سے 1,33,000 افراد جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے ترجمان آندرے مہچچ کہتے ہیں کہ ان کا ادارہ اقوام متحدہ اور نجی اداروں کے ساتھ مل کر مشترکہ امدادی مراکز پر غیر معیاری صورتحال کو بہتر بنانے میں تعاون کر رہا ہے۔ بے گھر افراد کو ہر شے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ وہ خالی ہاتھ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا،
It is particularly difficult for women and children, as you can imagine, if you have only the clothes.
یہ خاص طور پر بچوں اور خواتین کے لیے مشکل حالات ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سوائے تن کے کپڑوں کے اور کچھ نہ ہو، اور آپ کے پاس انہیں دھونے، انہیں تبدیل کرنے کا بندوبست بھی نہ ہو، آپ کے پاس اپنی خوراک رکھنے کی جگہ نہ ہو، تو کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے امدادی مراکز میں ایسی ہی صورتحال ہے۔ یہ تھے آندرے مہچچ کے الفاظ۔ ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ بیشتر بچوں، خواتین اور بزرگوں سمیت 44,000 افراد کو سیکیورٹی مراحل سے گزرنے کے بعد امدادی مراکز سے جانے کی اجازت دی جا چکی ہے۔ شہریوں کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے، ان مراکز سے نکلنے والے جہاں جی چاہے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کہاں جائیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے درمیان ملک میں ایک نگراں حکومت کے قیام کے سلسلے میں پہلی بار باقاعدہ تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں عام انتخابات میں چند ماہ کا عرصہ ہی باقی رہ گیا ہے، اور اس سے قبل نگران حکومت کے قیام کے لیے بدھ کو وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے باضابطہ طور پر مشاورت کی۔ ملاقات کے بعد خورشید شاہ نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ تاحال نگران وزیراعظم کے بارے میں کسی نام پر مشاورت نہیں ہوئی، اور ان کے بقول وزیراعظم اپنی جماعت کے حلیفوں اور وہ اپنے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہی نام تجویز کریں گے۔ لیکن اطلاعات کے مطابق دونوں رہنماؤں نے نگران وزیراعظم کے لیے سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی سمیت مختلف ناموں پر غور کیا۔ قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ 15 مئی سے قبل نگران وزیراعظم کے لیے حتمی نام کا انتخاب کر لیا جائے۔ بعد ازاں خورشید شاہ نے قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی، جس میں نگران حکومت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ موجودہ حکومت کی مدت 31 مئی کو پوری ہو رہی ہے، جس کے بعد نگراں حکومت اقتدار سنبھالے گی اور 60 روز میں عام انتخابات کروائے گی۔ پاکستان کے آئین کے مطابق اگر وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان نگران وزیراعظم کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا تو یہ معاملہ پارلیمان کی 8 رکنی کمیٹی کو سونپ دیا جائے گا، اور اگر کمیٹی بھی کسی نام پر متفق نہ ہو سکی تو پھر نگران وزیراعظم کا تقرر الیکشن کمیشن کرے گا۔ اسی دوران حزب مخالف کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت چونکہ اپنی مدت جون سے قبل مکمل کر رہی ہے، لہٰذا وہ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ پیش نہ کرے اور اس کی بجائے صرف 4 ماہ کے لیے ہی بجٹ پیش کیا جائے، لیکن حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ وہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ضرور پیش کرے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پختون تحفظ موومنٹ نے 2 روز پہلے پشاور میں جلسہ کیا، لیکن پاکستان کے میڈیا نے اس کی کوریج نہیں کی۔ کیا یہ کسی کا دباؤ تھا یا یہ پاکستانی میڈیا کا اپنا فیصلہ تھا؟ وائس آف امریکہ کے نمائندے مبشر علی زیدی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے، ان کی رپورٹ۔
ہر جلسے میں ہزاروں افراد نہیں آتے، اس جلسے میں تو ہرگز نہیں جس کے رہنما پارلیمان میں موجود نہ ہوں۔ بعض جلسوں میں رہنما فقط کرسیوں سے خطاب کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کا میڈیا جلسے کی تاریخ کے اعلان سے لے کر جلسہ گاہ کی آخری کرسی اٹھائے جانے تک ہر ایکشن براہ راست دکھانا چاہتا ہے، بلکہ بعد میں ٹاک شوز کے دوران ایکشن ری پلے بھی دکھایا جاتا ہے۔ لیکن پشتون تحفظ موومنٹ کا جلسہ ہوا تو سرکاری اور پرائیویٹ تمام ٹی وی چینلز نے اس کا کوئی منظر براہ راست نہیں دکھایا۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا عام طور پر تبھی ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی۔ وائس آف امریکہ نے کئی سینئر صحافیوں سے پوچھا کہ انہوں نے کیوں منظور پشتین کے جلسے کی کوریج نہیں کی۔ کئی ماہرین سے پوچھا کہ کس کے دباؤ پر اس جلسے کی کوریج نہیں ہوئی، جواب میں صرف خاموشی رہی۔ کئی نیوز چینلز کے ڈائریکٹر نیوز رہنے والے اویس توحید کہتے ہیں کہ پریس اور اسٹیبلشمنٹ میں ہمیشہ کشمکش رہتی ہے کہ کیا نشر کیا جائے اور کیا نہیں۔ یہ ایڈیٹر یا ڈائریکٹر نیوز کا کام ہے کہ وہ ناقابل اشاعت کو قابل اشاعت بنائے۔ کسی کا دباؤ نہ بھی ہو تو سیلف سینسرشپ سے کام لیا جاتا ہے۔
ناقابل اشاعت کو قابل اشاعت مواد میں تبدیل کرنا، یہ ہے ایڈیٹر کا کام۔ اگر پریشر ہے بھی تو یہ مدیر کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ناقابل اشاعت کو قابل اشاعت کر دے، یا جو براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتا اس کو براڈ کاسٹ کر دے۔ تو کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ سیلف سینسرشپ میرے خیال میں گزشتہ کئی برسوں کے اندر پاکستانی میڈیا میں جو ہم دیکھتے ہیں، سیلف سینسرشپ بہت زیادہ آ گئی ہے۔ اور اگر دباؤ جو ہے آپ کہیں محسوس بھی کرتے ہیں تو اس وہ دباؤ جو ہے وہ ایک صحافت کا میرے خیال میں ایک جز ہے۔ جو ریاست ہوتی ہے، دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو،
اس کے لیے جو انٹرسٹ ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا ہے, جبکہ صحافی یا صحافت کا جو سفر ہے وہ کافی گرے ایریا میں ہوتا ہے, اور گرے ایریا کے اندر جو ہے آپ کو خود اسپیس کریٹ کرنی ہوتی ہے, نہ کہ دوسرے لوگوں سے اسپیس لی جائے.
سابق سیکرٹری فاٹا بریگیڈیئر محمود شاہ ذرا صاف بات کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ منظور پشتین کو مشکوک سمجھتے ہیں, خیال ہے کہ وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا ہے. اے این پی نے اپنے رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ اس سے دور رہیں. میڈیا والے بھی اسی لیے محتاط ہیں.
دراصل میرے خیال میں اس کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر کی جو قوتیں ہیں خاص کر افغانستان انڈیا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پراپ ہے, یہ آرمی کو گالیاں دیتے رہتے ہیں جس میں آرمی کا کوئی کام نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اس لیے وہ اس کو اینٹی پاکستان سمجھتے ہیں. افغانستان کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے, انہوں نے اس کی ٹوپیاں پہنی تھی, جو افغانستان کے اندر پشتون ہیں ان کو وہ حقوق دینے پہ تیار نہیں ہے, اور اس طریقے سے ان کا جو آئی پی ایڈریس ہے اس پختون تحفظ مومنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ انڈیا بنگلور میں لگا ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کو بہت ہی مشتبہ بنا دیتی ہے. اپنی ساتھ کو بچانے کے لیے افسریار ولی صاحب نے ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا, اور اپنے کچھ عہدیداروں کو منع بھی کیا, بلکہ 3 عہدیداروں کو نکالا بھی اس وجہ سے. تو اس طریقے سے میڈیا بھی گم و گو کی حالت میں رہی کہ یہ ہے کیا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں.
الیکٹرانک میڈیا کے برعکس سوشل میڈیا پر منظور پشتین کے جلسے کی بھرپور کوریج ہوئی, اور کئی سینئر صحافیوں نے ٹویٹر پر نیوز چینلوں کی پالیسی پر تنقید کی. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
رواں سال پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں. گزشتہ ہفتے چیچا وطنی میں ہونے والا اسی قسم کا ایک اور واقعہ ان دنوں ایک بار پھر سماجی حلقوں اور ملکی میڈیا میں ہلچل مچا رہا ہے. یہ اور اس قسم کے دیگر واقعات ملک میں کس قسم کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیات کو سامنے لا رہے ہیں, اور کیا اس سلسلے میں کوئی قانون سازی مدد کر سکتی ہے, اس بارے میں ہماری ساتھی نقبت ملک نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے چیچا وطنی میں 8 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کے بعد اسے زندہ جلا دیا گیا. گزشتہ ہفتے پیش آنے والے اس واقعے کی تفصیلات وائس آف امریکہ کے نمائندے ناصر محمود نے یوں بتائی.
جن خود اس طرح سے ہے کہ وسطی پنجاب کا علاقہ ہے, ساہیوال ضلع ہے وہاں کا, اور اس کی ایک تحصیل ہے چیچا وطنی. وہاں پہ ایک 8 سالہ بچی اتوار کو اپنے گھر سے نکلی ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ وہ گھر سے ٹافیاں لینے کے لیے نکلی تھی, لیکن جب وہ کافی دیر تک گھر واپس نہیں آئی تو اس کے گھر والوں نے اس کی تلاش شروع کی, اور چند گھنٹوں کے بعد انہیں بچی سوختہ حالت میں گلی میں ملی. اس کا جسم جل چکا تھا, اور معلوم یہ ہوا کہ اس بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی, اور زیادتی کرنے والے ملزمان نے بعد ازاں اسے آگ لگا کے زخمی کر دیا ہے. اور جب وہ بچی اس حالت میں ملی ہے تو وہ اسے پہلے مقامی ہسپتال لے کے گئے ہیں, جہاں پہ کہ ناکافی سہولیات کی وجہ سے انہیں پھر بچی کو لاہور منتقل کرنا پڑا. لیکن لاہور کے ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ بچی کا جسم چونکہ 80 سے 90% تک جل چکا تھا, اور اس حد تک جل جانے کے بعد کسی بھی مریض کا بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بچی زخموں کی تاب نہ لاتی ہوئی لاہور کے ایک ہسپتال میں دم توڑ گئی.
پاکستان میں بچوں کے ساتھ جسمانی زیادتی کے واقعات نئے نہیں ہیں, مگر اس مخصوص واقعے میں بچی کا زندہ جلایا جانا کلینیکل سائیکالوجسٹ اور حقوق انسانی کے لیے گزشتہ 3 دہائیوں سے کام کرنے والی شہناز بخاری کے مطابق ایک انتہائی قسم کے ذہنی مرض کی جانب اشارہ کرتا ہے, مگر یہ جرم قابل معافی نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں,
میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا اور ظلم اور اتنا زیادہ تشدد جو ہے, یہ ذہنی مریض تو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہونے کا اشارہ کرتا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ایسے لوگوں کو ہمیں یہ کہہ کر معاف کر دینا چاہیے کہ یہ ذہنی مریض ہیں. تو کوئی بھی پاگل ہو یا نفسیاتی مریض ہو, کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے, یہ کیونکہ ہمارے ہاں اس کو اتنا ہوا بنا دیا گیا ہے کہ پاگل ہے تو اس کو پاگل خانے میں بند کر دو, پاگل ہے جائیے. آپ اس کا علاج کریں, میڈیا آپ کے پاس اتنا اسٹرانگ ہے, اس کی اتنی آؤٹ ریچ ہے, اب تو ریڈیو, ٹی وی, فون, کیا کیا ہے جو نہیں ہے پاکستان میں. اور اس کا علاج تو جو ہے سو ہے, آپ اس کا سدباب کریں کہ لوگوں کو اتنی مصروفیت دیں تاکہ وہ بھلے کاموں میں مصروف ہوں اور غلط کاموں میں پڑھ کر بے راہ روی کا شکار نہ ہوں.
چیچا وطنی میں جلائی جانے والی یہ بچی دوسری جماعت کی طالبہ تھی. ڈاکٹرز کے مطابق حتمی طور پر یہ بات تاحال سامنے نہیں آئی کہ بچی کو جلانے سے پہلے اس کے ساتھ جسمانی زیادتی کی گئی تھی. اس سلسلے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ناصر محمود نے کہا کہ ابتدائی رپورٹس میں بچی کے ساتھ ریپ کی تصدیق ہوئی ہے. انہوں نے کہا
اس طرح سے ہے کہ جو ابتدائی رپورٹ پوسٹ مارٹم کے سامنے آئی ہے اس میں کچھ شواہد تو ایسے ملے ہیں کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہا یہی ہے کہ اس کے تجزیاتی جو جینیاتی تجزیہ ہے اس کے لیے بھی نمونے بھی بھجوا دیے گئے ہیں, تو کنفرم بعد میں ہوگا, لیکن فی الوقت اس کے شواہد ملے ہیں کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی. اور ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ اب چونکہ اب وہ نمونے جب تک ان کے فائنل ریزلٹس نہیں آ جاتے تب تک کچھ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. تو دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو پولیس نے بھی اس واقعے کو اسی پیرائے میں رکھ کے اس کی تفتیش بھی شروع کر دی ہے, اور ایک مشتبہ شخص جو ہے اس کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور اس سے بھی چھان بین کی جا رہی ہے.
رواں سال میں پاکستان میں بچوں کے ساتھ جسمانی زیادتی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. شہناز بخاری کہتی ہیں کہ ملک میں ریپ کیسز میں ملوث مجرموں کی سزاؤں پر جتنی جلدی ہو سکے عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے اور اس کے لیے فوری طور پر قانون سازی کی جانی چاہیے. انہوں نے کہا
جس ملک میں ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی جرم کی, اس ملک میں مجرم کو سزا کیسے ہوگی؟ اور سزا کو گولی مارے ایک کو سزا ملے گی تو یہاں تو روز بچیاں تشدد اور ریپ کا شکار ہوتی ہیں. ایسے بل بنائیں جہاں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ فوری طور پہ 3 دنوں کے اندر اندر پھانسی لگا کے آپ فارغ کریں بندے کو. میں پرزور سفارش کروں گی کہ خدا را بل پاس کریں اور ان کو امپلیمنٹ کریں. بل بنا کے کاپیوں پہ کاغذ کالے کرنے کا کام نہیں ہے, ان کو امپلیمنٹ کریں, ایسے ادارے بنائیں جو ان کو امپلیمنٹ کر سکیں.
وائس آف امریکہ کے نمائندے ناصر محمود کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ 2 دن میں اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ اور اس میں ملوث افراد کا پتہ لگایا جائے. یاد رہے کہ رواں سال جنوری میں زینب انصاری کے ساتھ زیادتی اور پھر اسے قتل کرنے کے واقعے نے پاکستان کے میڈیا اور سماجی حلقوں میں ہلچل مچا دی تھی. پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیمیں بتا رہی ہیں کہ ملک میں بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے واقعات خطرے کی حد تک بڑھ چکے ہیں, جبکہ ایک ایسی ہی تنظیم ساحل کے مطابق ملک میں روزانہ قریب 9 بچے جسمانی زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں. نخبت ملک, اردو وی او اے, واشنگٹن.
صحت و صفائی اور حفظان صحت پر 7ویں ایشیائی کانفرنس بدھ کے روز اسلام آباد میں شروع ہوئی, جس میں سارک کے 8 رکن ممالک سمیت 500 قومی اور بین الاقوامی مندوبین شرکت کر رہے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے.
نکاسی آپ کے عالمی اہداف کے حصول کی جانب پیش رفت کا جائزہ لینے اور اس بارے میں کوششوں کو مؤثر بنانے پر غور کے لیے جنوبی ایشیا کے ممالک کی ایک اہم کانفرنس بدھ کو اسلام آباد میں شروع ہوئی. ساؤتھ ایشین کانفرنس برائے سینیٹیشن کے اس 7ویں اجلاس میں 8 ممالک کے 500 سے زائد مندوبین شرکت کر رہے ہیں. افغانستان, بھارت, بنگلہ دیش, بھوٹان, مالدیپ, نیپال, سری لنکا اور پاکستان کے مندوبین اس کانفرنس میں نہ صرف نکاسی آب کے بارے میں خطے کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر غور کریں گے بلکہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے. اس اجلاس میں افغان وفد کی قیادت وزارت دیہی ترقی کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر غلام قادر کر رہے ہیں, جنہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس اجلاس کے دوران رکن ممالک کو ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا.
In Afghanistan, the situation is, in terms of sanitation, it's not very good. As I said, a big government national priority program has been launched and initiated by His Excellency the President.
غلام قادر کہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی نکاسی آب کی صورتحال اچھی نہیں ہے, لیکن افغان صدر نے ایک قومی ترجیحی پروگرام شروع کیا ہے جس کا مقصد ملک کے تمام دیہی اور شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مسئلے کو حل کرنا شامل ہے. بھارت کی وزارت برائے ڈرنکنگ واٹر اینڈ سینیٹیشن کے جوائنٹ سیکرٹری سمیر کمار کہتے ہیں کہ نکاسی آب کے حوالے سے جنوبی ایشیا کے ممالک اب بھی باقی دنیا سے پیچھے ہیں.
سب سے ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے لرن کریں, انہوں نے کیسے سکسیس کیا. بنگلہ دیش نے کافی اچھا کام کیا ہے سینیٹیشن میں, تو
تو ان سے مجھے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا, اور بیسیکلی عادت کو چینج کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور سینیٹیشن, گڈ سینیٹیشن سے کافی اکنامک اور ہیلتھ بینیفٹ بھی ہوتا ہے, جو کہ اب دھیرے دھیرے سب کو پتہ, کچھ اسٹڈی ہوئی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 50,000 روپیہ کا سیونگ ہوتا ہے ایک سال میں اگر آپ کے گھر میں ٹوائلٹ بنا ہوا ہو.
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ماحولیات مشاہد اللہ خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ معاملہ غربت سے بھی جڑا ہوا ہے.
کوئی 71 کروڑ جو لوگ ہیں ان کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ٹوائلٹ کی فیسلٹیز نہیں, صاف پانی جو ہے اس کے مسائل موجود ہیں, اور اسی طریقے سے جو غربت ہے دنیا میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں اس کا 48% جو ہے وہ اس خطے میں موجود ہے. تو اس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے اس غربت کو بھی دور کرنا ہے, کیونکہ تمام چیزوں کا تعلق غربت سے ہی ہوتا ہے. اگر آپ کے غربت ریڈیوس ہوگی تو پھر آپ کی زندگی کا جو معیار ہے وہ بہتر ہوگا.
ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی آبادی اور نیم شہری علاقوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پائیدار نکاسی آب کی خدمات کی فراہمی اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کینیا میں بس کے دریا میں گرنے کے اس حادثے کا سبب انسانی غلطی بتایا جا رہا ہے جس میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. ناروے کاؤنٹی کے کمشنر جارج تانتمبے نے منگل کے روز یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پل کے نزدیک ٹریفک کنٹرول والے نے بس کو گزرنے کا غلط اشارہ دیا. ڈرائیور نے سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا دی. ٹکراؤ سے بچنے کے لیے جب گاڑی کو موڑا تو بے قابو ہو گئی اور دریا میں جا گری. 40 افراد کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. یہ بس مغربی موبابے کاؤنٹی سے کینیا کے دارالحکومت نیروبی جا رہی تھی. روسی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے لگائی گئی حالیہ پابندیوں کے باعث ملکی کرنسی کی قدر میں کمی عارضی ہے اور روسی معیشت اسے برداشت کر سکتی ہے, تاہم کچھ معاشی ماہرین کے مطابق اس کے دورس نتائج ہو سکتے ہیں. امریکہ کی جانب سے گزشتہ ہفتے روس پر یہ کہہ کر نئی پابندیاں عائد کی گئی تھیں کہ وہ مبینہ طور پر مغربی جمہوری ممالک کا تہبالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کی سلاتی سہوک کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک.
ماسکو کی غیر ملکی زر مبادلہ کی منڈی میں کل یعنی منگل کو دوسرے روز بھی رشین کرنسی ربل کی قیمت مزید گر گئی. دسمبر 2016 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ربل کو ڈالر کے مقابلے میں اس قسم کی مندی کا سامنا ہے. روس کے مرکزی بینک نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ملک کی معیشت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور ضرورت پڑنے پر بینک کی جانب سے ضروری اقدامات کیے جا سکتے ہیں. روس کے مرکزی بینک کی سربراہ الویرا نیبیولینا نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا.
The central bank has a wide range of instruments to act in different situations if there are risks of financial.
وہ کہہ رہی ہیں اگر ملکی معیشت کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو بینک کے پاس ایسے کئی طریقے ہیں جن کی وجہ سے صورتحال سنبھالی جا سکتی ہے, لیکن ہماری نظر میں فی الحال ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے, لہٰذا کسی قسم کے انتظامی اقدامات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں, ہم سسٹم پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ضروری ہوا تو اس بارے میں ناگزیر قدم اٹھایا جا سکتا ہے. یہ تھے روس کے مرکزی بینک کی سربراہ کے الفاظ. دوسری طرف روس کے معاشی ماہرین کو تسلی ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے, مگر ساتھ ہی وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ صورتحال بگڑ سکتی ہے. اولیگ کوزمین روس کے معاشی ماہر ہیں اور کہتے ہیں
Stabilization on the stock market can be expected after future steps of the US authorities on sanctions against Russia.
Stock market mein us waqt istehkam ki ummeed ki ja sakti hai jab mustaqbil mein amreeki intizamiya ki janib se Rus par lagayi gayi pabandiyon ki mazeed wazahat ho jayegi. Hum chahte hain ki in pabandiyon ko waqt ke sath sath mazeed sakht na kiya jaye, magar aainda aane wale dino mein surat-e-haal beyaqeeni ki janib jati nazar aa rahi hai. Ye the Rus ke ek muashi mahir. یاد رہے کہ تاحال ان پابندیوں کا اطلاق صرف ایسی روسی کمپنیز پر ہو رہا ہے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ہیں. اسی سلسلے میں ایک بروکر کمپنی سے منسلک سرگے کاشنوف نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ روسی کاروبار مغربی شراکت داروں کے لیے ناپائیدار ہوتا جا رہا ہے, اور اس بات کی قوی امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسی کمپنیز اور کاروبار کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا. واضح رہے کہ روسی صدر دمیتری میدویدیو نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے روس پر پابندیاں عائد کر رہا ہے. نخبت ملک, اردو وی او اے, واشنگٹن.
چین کے صدر شی جن پنگ نے گاڑیوں کی درآمد پر محصولات سمیت اقتصادی اصلاحات کا وعدہ کیا ہے۔ ان کے اس قدم کو واشنگٹن کے ساتھ بڑھتی ہوئی تجارتی کشمکش کو کم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ یہ ہیں سعدیہ اسد۔
صدر شی جن پنگ کی واو فورم میں منگل کے روز کی جانے والی تقریر اس کے چند روز بعد ہوئی ہے جب امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی محصولات پر اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر تقریر کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی کہ وہ صدر شی جن پنگ کی جانب سے محصولات اور آٹو موبائل پر عائد پابندیوں سے متعلق نرم رویے پر مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مل کر ترقی کے بہتر راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ بعد میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے چین کے صدر کی تقریر پر کہا کہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔
Certainly we are encouraged by President Xi's words and his kind words but at the
یقینا ہم چین کے صدر کے نرم الفاظ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تاہم اس کے ساتھ ساتھ ہم چین کی جانب سے ٹھوس اقدامات کے بھی خواہاں ہیں۔ ہم اس معاملے پر مذاکرات میں ان کے ساتھ ہیں جب تک کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اپنی تقریر میں چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اس برس کئی اہم اقدامات اٹھائے گا جن میں گاڑیوں کی درآمدات پر محصولات بھی شامل ہیں۔ یہ وہ اہم تجارتی پابندی ہے جس کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا ذکر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
امریکی سینٹ کے دو پینلز کے گرم گرم سوالوں کے بعد فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ بدھ کو سماجی میڈیا پلیٹ فارم کی شفافیت اور پرائیویسی سے متعلق ہاؤس کی کمیٹی کے سوالوں کا سامنا کرنے کیپیٹل ہل پہنچے۔ ڈیٹا میں شگاف پڑنے سے دس لاکھ صارفین کے متاثر ہونے کی خبروں کے بعد قانون سازوں کی خواہش ہے کہ صارفین کے ڈیٹا کے تحفظ کا کوئی بہتر نظام قائم کیا جائے۔ واشنگٹن سے اسفر امام کی رپورٹ۔
فیس بک کے لاکھوں صارفین کا ڈیٹا ان کے علم میں لائے بغیر ووٹرز کا پروفائل تیار کرنے والی برطانوی کمپنی کیمبرج انالیٹیکا کے حوالے کرنے کی خبروں کے بعد زکربرگ کو گواہی کے لیے امریکی سینٹ نے طلب کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے 2016 کے انتخابی مہم میں پسندیدہ ووٹرز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس برطانوی کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ زکربرگ نے امریکہ اور یورپ کے انتخابات کے بعد فیس بک کو بہتر بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا حوالہ دیا۔
I have more confidence that we're going to get this right because since the 2016 election there have been several important elections around the world۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یقین مستحکم ہوا ہے کہ ہم اسے ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ 2016 کے انتخابات کے بعد دنیا بھر میں کئی اہم انتخابات ہوئے جس کا بہتر ریکارڈ ہے۔ فرانسیسی صدارتی انتخابات ہوئے، جرمنی کے انتخابات ہوئے، اور گزشتہ سال الاباما میں امریکی سینٹ کے خصوصی انتخابات ہوئے۔ سینیٹر ڈائن فینسٹائن نے پوچھا، وضاحت کریں کہ ریکارڈ کے مطابق کیا بہتری آئی ہے۔ زکربرگ نے کہا،
سو وی ہیو ڈپلوئڈ نیو اے آئی ٹولز دیٹ ڈو اے بیٹر جاب آف آئیڈینٹیفائنگ فیک اکاؤنٹس دیٹ مے بی ٹرائنگ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک نیا ٹول لگایا ہے جو ان جعلی اکاؤنٹس کی شناخت کے لیے بہتر کام کرتا ہے جو انتخابات میں مداخلت کے لیے یا غلط اطلاعات پھیلانے کے لیے استعمال ہو سکتے تھے، اور ان تینوں انتخابات میں ہم ایسے جعلی اکاؤنٹس کو بڑے نقصان پہنچانے سے پہلے ہی ہٹا دینے کے قابل ہوئے۔ لیکن زکربرگ نے تصدیق کی کہ فیس بک اور انٹرنیٹ کے دیگر نظام کے غلط استعمال کے حوالے سے روس بدستور ایک خطرہ رہا ہے۔ معروف آئی ٹی ماہر ڈائریکٹر ٹیلنٹ ہنٹ منصور قریشی کا کہنا ہے کہ فیس بک میں لگائے گئے نئے ٹولس بالکل مؤثر ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کمیونٹی خود بھی جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے مشکوک سرگرمیوں سے فیس بک کو بر وقت آگاہ کرے۔ وہ کہتے ہیں،
میرے خیال سے وہ کافی عرصے سے کچھ سافٹ ویئر کمپنیز کے ساتھ، جس میں جیسے کیسپر کی لیب ہو گئی، ٹرینڈ مائکرو ہو گئی، ایف سیٹ نام کی فورس سیٹ نام کی کمپنی ہو گئی، ان کے ساتھ وہ کچھ ایسے ایپس اور ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے وہ فیس بک پہ جو فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ہیٹ اسپیچ ہوتی ہے، ٹیررزم ہوتی ہے، پروپیگنڈاز ہوتے ہیں، فیک کیمپینز ہوتے ہیں، اس کو وہ فوری طور پہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول جو ڈپلائی کیا ہے اٹس اے گریٹ تھنگ، لیکن جو کمیونٹی کی انوالومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جنیوا میں 26 فروری سے 23 مارچ تک ہونے والے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے 37ویں اجلاس میں امریکہ نے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی فوری صورتحال پر توجہ مبذول کی۔ امریکہ نے اسرائیل اور دوسرے شراکت کاروں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کیا تاکہ ایجنڈے کے ساتویں آئٹم کی مخالفت کر کے اسرائیل کے خلاف اس تعصب کا توڑ کیا جائے جسے اب باضابطہ شکل دے دی گئی ہے. یہ کونسل کا واحد ایجنڈا ہے جس میں ایک ہی ملک پر توجہ مبذول کی گئی ہے. امریکہ اور اس کے شراکت کاروں نے آئٹم 7 کے تحت ہر قرارداد کے خلاف بھی ووٹ دیا. امریکہ نے چین کی قیادت میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کے خلاف بھی ووٹ دیا جس میں ایسے ملکوں پر تنقید سے اجتناب کے لیے کہا گیا تھا جن کا انسانی حقوق کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. اس طرح امریکہ نے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے طریقہ کار کے دیانتدارانہ اصول کا دفاع کیا. چین کے اس اقدام کا مقصد افراد کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی قیمت پر آمرانہ حکومت کو فائدہ پہنچانا تھا. امریکہ نے ایران کے لیے خصوصی نمائندے کے مینڈیٹ کی تجدید کی خاطر قرارداد کی حمایت کو مستمع کیا اور ایک مشترکہ بیان تیار کیا جسے 27 ملکوں کی حمایت حاصل تھی اور جس میں ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں جاری تشویش کو اجاگر کیا گیا تھا. امریکہ نے ایک قرارداد کی حمایت کی جس میں شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں خصوصی نمائندے کے مینڈیٹ کی تجدید کے لیے کہا گیا تھا. اس نے وہاں وسیع پیمانے پر سوچے سمجھے انداز میں انسانی حقوق کی جاری خلاف ورزیوں کی مذمت کی اور جواب دہی کا مطالبہ کیا. امریکہ نے شام کے بارے میں بھی ایک قرارداد کی حمایت کی جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کے خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی تھی جس میں مشرقی غوطہ میں جنگ بندی کے لیے کہا گیا تھا. امریکہ نے اس قرارداد کو بھی مل کر پیش کیا جس میں شام سے متعلق انکوائری کمیشن کے مینڈیٹ کی تجدید کی گئی تھی. اس قرارداد میں انسانی حقوق سے متعلق زیادتیوں اور خلاف ورزیوں اور ساتھ ہی بین الاقوامی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی تھی جن میں شام خاص طور پر ملوث ہے. امریکہ نے ایک اور قرارداد پیش کی جس میں جنوبی سوڈان میں انسانی حقوق کے کمیشن کے مینڈیٹ کی مزید سال بھر کے لیے تجدید کے لیے کہا گیا تھا اور جنوبی سوڈان کی حکومت سے یہ وعدہ حاصل کیا گیا تھا کہ وہ اس کمیشن اور انسانی حقوق سے متعلق دوسرے طریقہ کار کو جاری رکھنے میں تعاون جاری رکھے گا. امریکہ نے یورپی یونین کی اس قرارداد کو بھی مل کر پیش کیا جس میں برما کے لیے خصوصی نمائندے کے مینڈیٹ کی تجدید اور حقائق جاننے والے مشن کے کام کی حمایت کے لیے کہا گیا تھا. امریکہ نے 44 ملکوں کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ بیان کی بھی حمایت کی جس میں کمبوڈیا میں 29 جولائی کے قومی انتخابات سے پہلے شہری اور سیاسی حقوق کی پامالی کو اجاگر کیا گیا تھا. اس میں ایک انتخابی طریقہ کار کی جانب توجہ مبذول کرائی گئی تھی جس میں منمانے طور پر بڑی جمہوری اپوزیشن پارٹی کو علیحدہ کر دیا گیا تھا کہ اسے جائز تصور نہیں کیا جا سکتا. کونسل کے ساتھ سرگرم رابطہ امریکہ کو اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ انسانی حقوق سے متعلق اپنی وابستگی پر زور دے سکے. اسرائیل پر کونسل کی جانب سے غیر متناسب انداز میں نظر رکھنے پر برابر تشویش کا اظہار کر سکے اور کونسل میں اصلاح کے لیے اپنی وابستگی جاری رکھ سکے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن DC 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چانگ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے ایک اور بلٹن پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔